احمده واصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور صدق الله العظيم الحمد لله ثم الحمد لله والمنه کہ ہم اپنے مطالعہ قرآن حکیم کے اس منتخب نصاب کے آخری حصے تک پہنچ گئے شکر صد شکر کے جمازہ بمنزل رسید جیسا کہ اس سے پہلے کئی مرتبہ عرض کیا جا چکا ہے اس منتخب نصاب کی ترتیب کچھ یوں ہے کہ یہ چھ حصوں پر مشتمل ہے درمیانی چار حصے یعنی دوسرا تیسرا چوتھا اور پانچواں حصہ سورۃ العصر میں وارد شدہ لوازم فلاح یا شرائط نجات میں سے ایک ایک کی شرح و تفصیل پر مشتمل ہے اول و آخر میں یعنی پہلے اور چھٹے حصے میں کچھ جامع اسباق ہیں جس میں ان چاروں چیزوں کا بیان جامعیت کے ساتھ ہے اب حسن اتفاق یہ ہے کہ پہلا حصہ چار اسباق پر مشتمل ہے اور آخری حصہ ایک ہی صورت پر مشتمل ہے جو چار رکوعوں پر مشتمل ہے اور آخری حصہ ایک ہی سورت پر مشتمل ہے جو چار رکوعوں پر پھیلی ہوئی ہے یہ سورہ مبارکہ سورہ حدید مصحف میں ستائیسویں پارے کی آخری سورت جس کی چھ آیات ابھی آپ نے سماعت فرمائی یہ مصحف میں کس مقام پر وارد ہوئی ہے اور اس کا اپنی جامعیت کے اعتبار سے کیا مرتبہ و مقام ہے اس کے بارے میں ان چند باتوں کو اجمالاً ذہن میں تازہ کر لیجئے جو ترتیب مصحف سے متعلق پہلے عرض کی جا چکی ہیں قرآن حکیم کی 114 سورتیں ایک تو سات احزاب یا سات منزلوں میں منقسم ہیں جو تقریباً حجم کے اعتبار سے مساوی ہیں اور جن کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ ایک منزل کی تلاوت کر لے تو ایک ہفتے میں قرآن مجید ختم کر لے البتہ چونکہ یہ تقسیم دور نبوی میں موجود تھی اس میں حسن کا یہ پہلو موجود ہے کہ سورہ فاتحہ کو الگ کر دیجئے جو پورے قرآن مجید کے لیے ایک دیباچے اور مقدمے کی حیثیت رکھتی ہے تو پہلی منزل میں تین سورتیں ہیں دوسری میں پانچ تیسری میں سات چوتھی میں نو پانچویں میں گیارہ چھٹی میں تیرہ اور پھر حزب مفصل ہے جس میں ساٹھ سے زائد سورتیں شامل ہیں ایک دوسری تقسیم ان سورتوں کی ہے مکی اور مدنی صورتوں کے اکٹھے ہونے سے، جمع ہونے سے سات گروپ وجود میں آتے ہیں. ہر گروپ کے آغاز میں ایک یا ایک سے زائد مکی صورتیں، اختتام پر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں. یہ گروپ معنوی ہے، اس میں حجم کا لحاظ نہیں ہے، کوئی گروپ بہت طویل ہے، کوئی بہت مختصر ہے. لیکن یہ کہ مکیات اور مدنیات کے اجتماع سے بنظر غائب دیکھا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایک مضمون ہے کہ جس کی تکمیل ہو جاتی ہے. اس کا ایک رخ اس گروپ کی مکی صورتوں میں اور دوسرا رخ اسی گروپ کی مدنی صورتوں میں سامنے آ جاتا ہے اور دونوں مل کر اس مضمون کی تکمیل کرتے ہیں. پہلے اور آخری گروپ میں، یہ اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ اس طرح کے بھی سات ہی گروپ قرآن مجید میں پائے جاتے ہیں. پہلے اور آخری گروپ میں ایک عجیب نسبت ہے، عکسی نسبت ہے، ریسیپروکل، کہ پہلے گروپ میں مکی سورت صرف ایک ہے، سورہ فاتحہ، مختصر، کل سات آیات پر مشتمل. مدنی سورتیں چار ہیں، بہت طویل، جو تقریباً سات پاروں پر پھیلی ہوئی، بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ. اس کے بالکل برعکس ہے آخری گروپ جو آخری دو پاروں میں، سورت الملک سے آغاز ہوتا ہے مکیات کا، اور تقریباً پورے دونوں پارے مکی سورتوں پر مشتمل ہیں. آخر میں چھوٹی چھوٹی چند صورتیں مدنی شامل ہیں. لیکن ان کے اندر آئیے تو دوسرا گروپ اور آخر سے دوسرا یعنی چھٹا گروپ، یہ دونوں متوازن ہیں اس پہلو سے کہ دوسرے گروپ میں بھی دو صورتیں مکی ہیں، دو مدنی. الانعام، الاعراف، مکیات، انفال اور برات مدنیات. اور چھٹے گروپ میں سات صورتیں ہیں تقریباً ایک پارے یا اس سے کچھ قدر زائد پر پھیلی ہوئی، مکیات. اور دس صورتیں ہیں جو حجم کے اعتبار سے تقریباً سوا پارا بنتی ہیں، گویا کہ وہی توازن یہاں موجود ہے. یہ ہیں مدنیات. اس گروپ کے بارے میں یہ بات بڑی نمایاں ہے کہ اس کی مکیات بھی ادبی اعتبار سے، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، الفاظ اور پھر ان کے مابین ترکیب، ان کے مابین ربط، صوتی آہنگ، ردم، ان سب کے پہلو سے وہ سات مکی صورتیں قرآن مجید میں منفرد ہیں، بہت نمایاں ہیں. سورہ قاف، سورہ زاریات، سورہ طور، سورہ نجم، سورہ قمر، سورہ رحمان، سورہ واقعہ. ان میں سورہ رحمان بھی ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عروس القرآن قرار دیا ہے، یعنی لفظی اور ادبی اعتبار سے قرآن مجید کا حسین ترین حصہ وہ ہے کہ جو اس گروپ کی مکیات پر مشتمل ہے. اس گروپ کی مدنیات، وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک تو اس پہلو سے کہ مدنی صورتوں کا اتنا بڑا اکٹھ، دس صورتیں، تعداد سور کے اعتبار سے اتنا بڑا اجتماع مدنی صورتوں کا اور کہیں نہیں، اور دوسرے اس پہلو سے کہ ان صورتوں میں خلاصے آ گئے ہیں قرآن مجید کے اہم موضوعات، بالخصوص کے جو امت مسلمہ سے بحیثیت امت مسلمہ متعلق ہیں، یعنی قرآن کا خطاب بہ امت مسلمہ، اس کے جتنے اہم پہلو ہیں ان سب پر، تمام اہم موضوعات پر چھوٹی چھوٹی صورتوں کے خلاصے اس گروپ میں شامل ہیں. اور آپ خود بھی اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ اس منتخب نصاب کے دوران ان میں سے متعدد صورتیں ہیں کہ جن کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں. یہ بات بھی عرض کی جا چکی ہے کہ ان دس صورتوں میں سے پانچ کی ایک اور امتیازی شان ہے کہ ان کا آغاز ہوتا ہے تسبیح باری تعالیٰ کے ذکر سے، سبح للہ یا یسبح للہ. ان کے لیے کلیکٹو نیم ہے المسبحات، ان المسبحات میں سے سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ تغابن ہمارے اس منتخب نصاب میں شامل ہے اور اس کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں. اس گروپ کی جو دوسری صورتیں ہیں جن کا آغاز تسبیح سے نہیں ہوتا، ان میں سے بھی سورہ تحریم جس پر یہ گروپ ختم ہوتا ہے اس منتخب نصاب میں شامل ہے، اس کا بھی ہم مطالعہ کر چکے ہیں. اب یہاں یہ جان لیجئے کہ اس گروپ کی پہلی صورت ہے سورہ حدید، طویل ترین بھی ہے، چار رکوعوں پر پھیلی ہوئی، جبکہ بقیہ چند صورتیں جو ہیں وہ تین تین رکوعوں کی ہیں اور باقی سب دو رکوعوں پر مشتمل ہیں. اور واقعہ یہ ہے کہ ان تمام مضامین کو یہ اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں جو بقیہ صورتوں میں ایک ایک کر کر زیر بحث آئے ہیں. اس پہلو سے اس گروپ کی جامع ترین صورت یہ سورہ حدید ہے. اسے ام المسبحات کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، اسے ام المسبحات کہا جائے تو بات غلط نہیں ہوگی. یہ سورہ مبارکہ، حقیقت یہ ہے قرآن کا پیغام، قرآن جو کچھ امت مسلمہ سے، امت محمد سے علی صاحب الصلاۃ والسلام بحیثیت امت کہنا چاہتا ہے، اس پورے پیغام کا خلاصہ اس ایک سورہ مبارکہ میں موجود ہے. ہمارے اس منتخب نصاب کے اعتبار سے یہ تشبیہ غالباً غلط نہ ہوگی کہ اس کا نقطہ آغاز سورۃ العصر ہے. اسے بیج سمجھیے، گٹھلی سمجھیے کہ جس سے کوئی پودا وجود میں آتا ہے. فالق الحب والنوا، اللہ تعالی کی شان یہ ہے کہ وہ دانوں کو پھاڑتا ہے اور اس میں سے ایک پودا برآمد کرتا ہے، گٹھلی کو پھاڑتا ہے اور اس میں سے ایک پودا نکالتا ہے. تو سورۃ العصر ویسے تو پورے قرآن مجید کے لیے بیج کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن بہرحال یہ دعویٰ کچھ زیادہ بڑا سمجھا جائے اور اس کو فی الحال قابل اعتنا نہ قرار دیا جائے، تب بھی بہرحال اس منتخب نصاب کے بارے میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ اس کا نقطۂ آغاز اور اس کے لیے گٹھلی یا بیج کی حیثیت ہے سورۃ العصر کی. اس سے تنا وجود میں آیا، ایمان اور اعمال کے مباحث آئے، پھر وہ مباحث پھیلے، اس میں جہاد اور قتال کا ضربۃ السنام چوٹی. یہ تشبیہ وہ ہے کہ جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اختیار فرمائی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ ایک سفر کے موقع پر انہیں تخلیہ میسر آ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، باقی سب لوگ ادھر ادھر منتشر ہو گئے تھے، یہ لگے رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے ساتھ، انہوں نے اپنی سواری کو لگائے رکھا. لہذا ایک ایسا وقت میسر آ گیا کہ بالکل خلوت تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خصوصی التفات تھا اس وقت حضرت معاذ کی جانب. حضرت معاذ نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سوال تو خود کیا. اب وہ طویل حدیث ہے، پوری حدیث بیان نہیں ہو سکتی. اس سوال کا جواب حضور نے دیا. سوال یہ تھا کہ یہ بتائیے کہ نجات کا راستہ کون سا ہے. انسان کامیابی سے کس طرح ہمکنار ہو سکتا ہے؟ حضور نے بڑا جامع جواب دیا. اس کے بعد حضور نے خود فرمایا، ان شے تحدثتوں کا یا معاذ، اے معاذ اگر تم چاہو تو میں کچھ اور بھی تمہیں بتاؤں، میں تمہیں یہ بتاؤں بے راس حاضر لمرے و عمود ہی وضربت السلام من، میں تمہیں بتاؤں کہ ہمارے اس معاملے کا، ہمارے اس دین کا، ہمارے اس معاملے کی، ہمارے اس دین کی جڑ کیا ہے، اس کا تنا کیا ہے، اس کی چوٹی کیا ہے. تو حضرت معاذ کو اور کیا چاہیے تھا؟ انہوں نے عرض کیا، بے ابی انت و امی یا رسول اللہ فحدثنی، حضور میرے ماں باپ قربان ہوں آپ پر، ضرور فرمائیے. اب آپ نے فرمایا کہ راس و حاض الامر، اس معاملے کی جو جڑ ہے وہ تو ہے کلمہ شہادت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کا تنا ہے اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، نماز کا قیام اور زکات کی ادائیگی. وَزَرْوَةُ السَّنَامِ مِنْهُ اور اس کی چوٹی ہے الجہاد فی سبیل اللہ. اب یہ ایک درخت کی مثال ہے، جڑ ہے جس سے وہ غذا لے رہی ہے، جڑ ہے جس سے وہ غذا لے رہا ہے، تنا ہے جس پر وہ کھڑا ہے. لیکن جو برگ و بار، جو اصل شے مطلوب ہے، وہ اوپر ہے. تو یوں سمجھیے کہ اگر اس منتخب نصاب کو بھی آپ اسی تمثیل پر یا اسی تشبیہ پر قیاس کریں تو اس کی جڑ تھی سورۃ العصر. یہ سارے مباحث جن میں کہ بہت سے گوشے خاصی تفصیل اختیار کر گئے، ایمان کے مباحث، اعمال صالحہ کے مباحث، انفرادی زندگی، آئلی زندگی، سماجی اور معاشرتی زندگی، ملی اور سیاسی زندگی، پھر جہاد فی سبیل اللہ، اس کی غایت اولی، اس کی غایت قصوی، اس کی ابتدائی منزل، اس کا آخری ہدف، اس کے لیے بنیادی طریقہ کار کیا ہے، تکمیلی مراحل کیا ہیں. اس جہاد فی سبیل اللہ سے اعراض ہی اصل سبب ہے مرض نفاق کا. پھر یہ کہ اصل مطلوب یہ ہے، اس راہ حق میں ہر مرحلے پر صبر کا دامن انسان ہاتھ سے تھامے رکھے، ہرچہ باد آباد جو امتحان آئے اس میں ثابت قدم رہے، جو تکلیف آئے اسے جھیلے، اپنی اس منزل مقصود کی طرف پیش قدمی کرتا چلا جائے. نہ کوئی تشدد، کوئی ایزا، کوئی پرسیکیوشن اسے بدل کر سکے، نہ کوئی ٹیمپٹیشن، کوئی لالچ اسے اپنے اس طے کردہ راستے سے منحرف کر سکے. یہ سارے مباحث تفصیل سے آ چکے ہیں، اور اب یوں سمجھیے کہ اس درخت کا ایک پھل ہے، وہ پھل ہے سورۃ الحدید، جہاں آ کر یہ سارے مضامین ایک مرتبہ پھر بڑی جامعیت کے ساتھ صرف ایک ہی سورہ مبارکہ میں ہمارے سامنے دوبارہ آ جائیں. تمہید قدر طویل ہو گئی، تاہم منتخب نصاب کے اس درس کے اس مرحلے پر غالباً یہ تمہید نامناسب نہ ہوگی. اب آئیے سورۃ الحدید کی طرف. اس سورہ مبارکہ کے ہم کچھ حصے معین کر لیں گے، اور ایک ایک حصے پر انشاءاللہ اب ایک ایک درس مبنی ہوگا. آغاز میں چھ آیات تلاوت کی گئی ہیں. یہ چھ آیات، واقعہ یہ ہے کہ میرا تو بڑا گہرا احساس ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ میری نگاہ کے محدود ہونے پر مبنی ہو، لیکن یہ کہ میرا ذاتی احساس یہ ہے کہ ذات و صفات باری تعالی کی بحث اعلی ترین علمی سطح پر جس قدر جامعیت کے ساتھ سورہ حدید کی ابتدائی چھ آیات میں آئی ہے، پورے قرآن حکیم میں اس کا ثانی میرے علم میں موجود نہیں. اسی سلسلہ مسبحات میں سورہ حشر کے آخر میں اللہ کے اسماء حسنہ کا ایک گلدستہ آیا ہے، وہاں جتنے اسماء جمع ہو گئے قرآن مجید میں کسی دوسرے مقام پر اللہ کے اتنے اسماء جمع نہیں ہوئے. یہ اس گروپ کی کچھ امتیازی خصوصیت ہے، اس کی امتیازی شان ہے. یہاں سورہ حدید کے آغاز کی چھ آیات معرفت خداوندی کا ایک بہت بڑا خزانہ، ذات و صفات باری تعالی کی بحث اعلی ترین علمی سطح پر. اس سے پہلے کہ ہم اس کا مطالعہ شروع کریں، میں ذرا اس لفظ کی وضاحت کر دوں کہ اعلی ترین علمی سطح، اس سے پہلے بھی اشارتاً یہ بات کہی جا چکی ہے، اور حقیقت و اقسام شرک کے ضمن میں بھی یہ بات صرف ضمناً زیر بحث آئی تھی کہ مختلف لوگ اپنے ذہن اور شعور کی سطح کے اعتبار سے مختلف درجوں کے لیولز آف کانشسنس، شعور کی سطح سب لوگوں میں برابر نہیں. قرآن ہدل للناس ہے، پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت، یہ عوام کے لیے بھی ہے، کاشتکاروں کے لیے بھی ہے، فلاحین کے لیے بھی ہے، مزدوروں کے لیے بھی ہے، لیکن ساتھ ہی یہی قرآن بڑے سے بڑے مفکر، بڑے سے بڑے فلسفی، بڑے سے بڑے انٹلیکچوئل، وہ شخص کے جس کے سامنے فلسفے کے بڑے پیچیدہ مسائل ہو، جو ان پر غور و فکر کر رہا ہو، ان کے لیے بھی یہی قرآن مجید ہے کہ جو ہدایت ان کے لیے رہنمائی کا سارا سامان اپنے اندر لیے ہوئے، ان کی ذہنی پیاس کی سیری کا پورا سامان، ان کی ساری علمی اور فکری ضروریات کو پورا کرنے والا یہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید اس اعلیٰ ترین ذہنی سطح کے لوگوں سے جو تخاطب اختیار فرماتا ہے وہ بطرز خفی اختیار فرماتا ہے، بطرز جلی جو چیزیں زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آئی ہیں، جو بار بار آئی ہیں، عام فہم انداز میں آئی ہیں، اس میں بالعموم عوام الناس کی ضرورتوں کو مد نظر رکھا گیا ہے اور ذہین لوگوں کے لیے، انٹلیکچوئلس کے لیے، حکماء کے لیے قرآن مجید نے اشارے کر دیے ہیں، وہ اشارے کہ جو ان کی ذہنی رہنمائی کے لیے اکتفا کریں، اس کی ضرورتیں پوری کر دیں۔ چنانچہ توحید کا مسئلہ اپنی بلند ترین سطح پر ان آیات مبارکہ میں زیر بحث آیا ہے۔ فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض، یہ سلسلہ مسبحات کی پہلی کڑی ہے۔ تسبیح کے بارے میں سورہ تغابن کے درس کے دوران عرض کیا جا چکا ہے، اجمالی اشارے پھر سورہ جمعہ اور سورہ صف کے درس کے دوران بھی آ چکے ہیں۔ یہاں نوٹ کیجئے کہ یہ ابتدائی سورت ہے مسبحات میں سے، لہذا یہاں ما فی السماوات والارض ہے، آگے چل کر اسی میں اور تاکید کا رنگ آئے گا، ما فی السماوات و ما فی الارض۔ آغاز میں صیغہ ماضی ہے، اس کے بعد دو اور صورتوں میں صیغہ ماضی آئے گا، پھر دو صورتوں میں یسبح فعل مضارے کی شکل میں آئے گا، اور توازن ایسا پیدا کیا گیا ہے کہ یسبح پھر سورت الحشر کے اختتام پر بھی آ رہا ہے۔ اس طرح تین مرتبہ فعل ماضی، تین مرتبہ فعل مضارے، اور ما فی السماوات و ما فی الارض، گویا کہ زمان و مکان کا کامل احاطہ کر کے تسبیح باری تعالی کا ذکر ہے۔ یہ تسبیح ہر شے کر رہی ہے، آسمانوں کی ہو یا زمین کی، ہمیشہ سے کر رہی ہے، ہر آن کر رہی ہے اور ہمیشہ کرتی رہے گی۔ عرض کیا جا چکا ہے کہ در حقیقت یہ معرفت خداوندی کا جو طریقہ قرآن تجویز کرتا ہے، یہ اس کو ایک دریا کو ایک کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے، ان الفاظ میں اس کو سمو لیا گیا ہے۔ وہ پورے مباحث جو قرآن مجید میں مکی صورتوں میں آئے، سورہ انعام، سورہ نحل، بڑی بڑی طویل صورتیں، آیات الہیہ ہیں۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی اور خود ان کے اپنے باطن میں، یہاں تک کہ یہ بات بالکل مبرہن ہو جائے گی کہ قرآن جس بات کی دعوت دے رہا ہے وہ حق ہے۔ یہ آیات جو ہیں آفاقی و انفسی، کہیں قرآن مجید ان میں سے ایک ایک کا حوالہ دیتا ہے، سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، آسمانوں کو دیکھو، زمین کو دیکھو، ہواؤں کے چلنے پر غور کرو، موسموں کے تغیر و تبدل پر غور کرو، رات اور دن کے الٹ پھیر پر غور کرو، یہ کس کی حکمت ہے، یہ کس کی صناعی ہے، یہ کس کی خلاقی ہے، وہ کون سا ذہن ہے کہ جو اس کی پشت پر کار فرما ہے، کون ہے حکیم جس کی حکمت کے یہ مظاہر ہیں، کون ہے وہ خلاق جس کی خلاقی کا یہ نقشہ سامنے آ رہا ہے، وہ المصور الباری کس کی نقاشی ہے، یہ کون ہے کہ جس کی یہ تصویر گری ہے کہ جو نظر آ رہی ہے۔ جیسے کہ کہا ہے بڑے پیارے انداز میں اصغر گونڈوی نے کہ ردائے لال او گل پردہ ماہو انجم، جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہے، کوئی ہے کہ جو اس میں چھپا ہوا ہے۔ یہ ہر شے اپنی ذات سے اس کے کمالات کا اعتراف کر رہی ہے، ہر شے اپنے وجود سے اس کے ہر نقص سے بری، ہر عیب سے پاک ہونے کا اعلان کر رہی ہے۔ یہ ہے تسبیح باری تعالی جس میں اس کائنات کا ایک ایک ذرہ لگا ہوا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، قرآن نے معرفت خداوندی کا یہی راستہ کھولا ہے، اگرچہ ایک راستہ اور ہے، کچھ لوگ ہیں کہ جو اس راستے کی طرف زیادہ ذہنی رجحان اور میلان طبع رکھتے ہیں، جسے علامہ اقبال نے کہا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، وہ اپنے اندر جیسے کہ ابھی عرض کیا گیا قرآن مجید خود فرماتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اسی طرح سورہ زاریات میں فرمایا گیا وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں جھانکتے نہیں کبھی اپنے باطن میں؟ اللہ کی آیات وہاں موجود ہے، اللہ تمہارے من میں ہے، اللہ کی معرفت تمہارے قلب میں موجود ہے، محبت خداوندی کی ایک سلگتی ہوئی آگ تمہاری روح کے اندر موجود ہے، تمہارے اس باطن میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ لیکن یہ کہ بہرحال بائی اینڈ لارڈ جو قرآن مجید کا انداز ہے معرفت خداوندی کا اور ایمان باللہ کی طرف دعوت دینے کا، وہ یہی ہے کہ یہ آسمان اور زمین، اس کی ہر شے، یہ مخلوقات، اس کا مطالعہ کرو، غور کرو۔ گویا کہ چاہے یہ الفاظ کہیں نہیں آئے ہیں قرآن مجید میں، لیکن انداز یہ اختیار کیا گیا ہے کہ یہ سلسلہ کون و مکان، مخلوقات کا یہ وسیع و عریض عالم مستلزم ہے کسی خالق کی ہستی کو، اس خالق کی صفات جھلک رہی ہیں اس کے اندر، اس کائنات میں، اس کی حکمت بالغہ، اس کی قدرت کاملہ، اس کے علم کامل کے ہر چار طرف مظاہر ہیں کہ جو موجود ہیں۔ اسی کو یوں کہہ دیا گیا کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ العزیز ہے، بلکہ یہ حصر کا اسلوب ہے، وہی العزیز ہے اور الحکیم ہے، وہی ہے جو چھایا ہوا ہے، جس کے ہاتھ میں اختیارات مطلق، اختیارات کلی۔ العزیز پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ وہ ہستی ہوتی ہے کہ جس کے حکم کے آگے کوئی رکاوٹ نہ بن سکے، جس کی مرضی کے آگے کوئی روک نہ ہو، جس کے اختیارات پر کوئی لمیٹیشنز نہ ہو، کوئی تحدید نہ ہو، وہ ذات اللہ۔ لیکن قرآن مجید میں جیسا کہ اس سے پہلے بھی عرض کیا گیا، اکثر و بیشتر اللہ کے یہ دو نام ساتھ ساتھ آئیں گے، وہ العزیز بھی ہے، الحکیم بھی۔ اس لیے کہ دنیا میں ہمارا تصور یہ ہے، جیسے کہ پولیٹیکل سائنس میں ایک اصول کی حیثیت سے مانا جاتا ہے کہ اتھارٹی ٹینڈز ٹو کرپٹ، اینڈ ایبسولیوٹ اتھارٹی کرپٹس ایبسولیوٹلی۔ لہذا ہمارے ہاں دنیاوی نظاموں میں کوئی دستور بنے، کوئی نظام العمل بنے، عام طور پر چیکس اینڈ بیلنسز کا نظام، اگر کسی جگہ اختیارات مرتکز ہو رہے ہیں تو ان پر کچھ تحدید بھی ہو، کچھ بیلنسز بھی ہوں، کچھ چیکس بھی ہوں، حدود اور قیود عائد کی جائے۔ لیکن اللہ کی ذات تمہارے اس تصور سے وراء الورا، ثم وراء الورا، اس کا اختیار مطلق، کوئی چیکس نہیں ہے، کوئی لمیٹیشنز نہیں ہے، وہ جو چاہے کرے، فعال لما یرید یفعل ما یشاء۔ البتہ یہ بات جان لو کہ جہاں وہ العزیز ہے وہ الحکیم بھی، اس کا یہ پورا اختیار مطلق حکمت کاملہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ کہنا تو سوء ادب ہوگا اور بنیادی طور پر غلط ہو جائے گا کہ اللہ کا اختیار اس کی حکمت کے تحت استعمال ہوتا ہے، یہ تحت کا لفظ اس اعتبار سے غلط ہوگا کہ اللہ کی کوئی صفت کسی دوسری صفت کے تابع نہیں، اللہ کی ذات مطلق، اس کی تمام صفات بھی مطلق ہیں، اطلاقی شان کے ساتھ ہیں، ان میں بھی کہیں کوئی تحدید، کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، اختیار بھی مطلق، حکمت بھی کاملہ، لیکن یہ دونوں ساتھ ساتھ موجود ہیں۔ اور اکثر و بیشتر قرآن مجید میں اللہ کے اسماء و صفات کا جہاں ذکر آتا ہے تو آپ غور کریں گے کہ وہاں کبھی حرف عطف نہیں لایا جاتا، حرف عطف جو ہے واو، وَهُوَ الْعَزِيزُ وَالْحَكِيمُ، اس میں واو میں تھوڑا سا فصل ہو جاتا ہے اللہ کی ان دونوں شانوں کے درمیان، اللہ کی ان دونوں صفات کے مابین۔ یہ تمام صفات بیک وقت اس کی ذات تبارک و تعالی میں موجود ہیں، جن میں کوئی بعد اور کوئی فصل نہیں۔ یہ ہے اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت۔ سورہ حدید کی دوسری آیت ہے، لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ بات ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ مباحث ایمان کے ضمن میں ہم سورہ تغابن کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ سورہ حدید کے بارے میں ابھی میں نے عرض کیا کہ یہ ام المسبحات ہے، تمام مسبحات میں جو مضامین ایک ایک کر کے آئے ہیں وہ سب یہاں مجتمع ہو کر زیر بحث ہوئے ہیں، وہ سب یہاں مجموعی طور پر زیر بحث آئے. لہذا یہ مضامین ہمارے اس منتخب نصاب میں اجمالاً سورہ تغابن کے ضمن میں بیان ہو چکے ہیں. وہاں الفاظ آئے تھے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. وہاں جو بات ایک آیت میں آئی تھی وہ یہاں دو آیتوں میں آئی. لہو ملک السماوات و الارض, وہاں عرض کر دیا گیا تھا کہ لام حرف جار بہت سے معنوں کا حامل ہوتا ہے عربی زبان میں, لیکن دو معنی اس کے اکثر و بیشتر قرآن مجید میں ایسے مقامات پر ملحوظ ہوتے ہیں, لام استحقاق لام تملیک. آسمانوں اور زمین کی پادشاہی اس کا حق بھی پہنچتا ہے اللہ ہی کو, اور وہ فی الواقع بھی اللہ ہی کی ہے, ڈی فیکٹو بھی ڈی جیورے بھی اسی کو حق پہنچتا ہے. الا لہ الخلق والامر, تخلیق اس کی ہے حکم اس کا چلے, کائنات اس نے پیدا کی اسی کی مرضی اس پر حکمران, یہ اس کا استحقاق ہے. بالفعل بھی اسی کی حکومت ہے, اسی کی مرضی ہے, اسی کا حکم چل رہا ہے. یہ کچھ اتنی وسیع و عریض کائنات میں کہیں اس کے کسی ایک گوشے میں کوئی ایک دو مخلوقات میں سے اللہ تعالی نے کسی ایک دو کو زندگی کے کسی بڑے ہی محدود سے حصے میں کچھ اختیار دے دیا ہے بغرض آزمائش, ورنہ ہمارے اپنے وجود پر اللہ ہی کا حکم جاری و ساری ہے. ہمارا پورا جسمانی نظام ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہم اپنے جسم کے کسی حصے پر بالوں کے پیدا ہونے یا بڑھنے کو روکنے پر قادر نہیں, ہمارے دل کی حرکت ہمارے اختیار میں نہیں ہے. پورے وجود پر اسی کا حکم نافذ ہے, چل رہا ہے. البتہ ایک اختیار, اما شاکرم و اما کفورا, یا جیسا کہ ہم پڑھ چکے سورہ کہف کی اس آیت کے حوالے سے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, یہ ایک اختیار ہے. یہ ہلدی کی وہ گانٹ ہے کہ اس کو لے کر کوئی پنساری بن بیٹھے تو بن بیٹھے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ذرا یہ پردہ اٹھے گا تو معلوم ہو جائے گا کہ خواب تھا جو کچھ کے دیکھا, جو سنا افسانہ تھا. یہ اختیار اور یہ اقتدار اور یہ حکومت, یہ فرعونیت, یہ قارونیت, یہ نمرودیت, معلوم ہوگا کہ کھیل کود تھا, ایک دو گھنٹے کا کوئی ڈرامہ تھا کہ جیسے ہو جاتا ہے ایسے ہی کچھ ڈرامے ہو رہے تھے. ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور, ومل حیات الدنیا الا لہو ولعب, اصل پادشاہی اس وقت بھی اسی کی. لہو ملک السماوات والارض, اگلا ٹکڑا یحیی و یمیت, وہی زندہ رکھتا ہے اور وہی موت وارد کرتا ہے. یہ حیات و موت کا سلسلہ از خود نہیں ہے, اذن رب سے ہے, اسی کے حکم کے تحت ہے. اس معاملے میں ذرا ذہن میں رکھیے کہ صرف فعل کی نسبت سے زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے. ہم خود زندہ ہیں خود مرتے ہیں, لفظ خود نہ بھی کہیے, ہم زندہ ہیں ہم مرتے ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے اور وہی موت وارد کرتا ہے. اسی میں فکر کے اعتبار سے, نقطہ نظر کے اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق واقع ہوتا ہے. ایک محجوبیت ہے, ایک مادہ پرستی ہے, الحاد ہے, ایک معرفت ہے, ایمان باللہ کی کیفیت ہے, حقائق پر نگاہ ہونے کا معاملہ ہے. جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر, تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ. چنانچہ قرآن مجید کی وہ آیت اقسام شرک کی بحث کے ضمن میں آ چکی ہے اس منتخب نصاب میں. ملحدین کا پورا نقطہ نظر, ان کا پورا فکر ایک آیت میں, وما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا, نہیں ہے اس دنیا کی زندگی کے سوا کوئی زندگی, زندگی بس یہی ہے, ہم خود مرتے ہیں خود جیتے ہیں. یہاں موت اور حیات کی نسبت نموت و نحیا اپنی طرف ہے, ہم مرتے ہیں ہم جیتے ہیں, اور یہاں اسی کا یحیی و یمیت, وہی زندگی عطا فرماتا ہے, اسی کا فیصلہ ہے, اسی کا حکم ہے. جب تک چاہے گا زندگی برقرار رہے گی. جیسا کہ ہم نے ابھی ایک مقام کے حوالے سے پڑھا، سورہ آل عمران میں وہ آیت آئی تھی، مباحث صبر میں اس کا حوالہ آ چکا ہے. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. موت بھی نہیں آ سکتی، تم لاکھ چاہو کہ موت آ جائے نہیں آئے گی، تم لاکھ اپنی جان لینا چاہو نہیں لے سکو گے اگر اللہ کو منظور نہ ہو اور اس کا اذن نہ ہو. یہ سلسلہ موت و حیات اسی کے اختیار میں ہے. یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے حیات اقتدار سے کوئی شے باہر نہیں ہے. سورہ تغابن میں یہ تفصیل سے عرض کیا جا چکا ہے کہ ذات و صفات باری تعالیٰ کے ضمن میں ایک پہلو تو وہ ہے کہ جو آؤٹ آف باؤنڈس ہے ہمارے لیے، ہماری سوچ، ہمارے فکر، ہمارے تخیل، ہمارے وہم، سب سے وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، وہ تو ہے ذات باری تعالیٰ کی ماہیت و کنہ. اس کے بارے میں تو کسی درجے میں کوئی خیال ہے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم، وہ تو وراء الورا ثم وراء الورا. لے دے کے سارا معاملہ ہے اللہ کی معرفت کا و حوالہ صفات، لیکن صفات کے بارے میں بھی نہ ان کی کیفیت ہمیں معلوم ہے نہ ان کی کمیت کا کوئی تصور ہم کر سکتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ وہ سمیع ہے، لیکن کیسے سنتا ہے یہ نہیں جانتے، کتنا سمیع ہے یہ نہیں جان سکتے. ہم جانتے ہیں کہ وہ قدیر ہے، کتنا قادر ہے اس کا احاطہ کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں. لہذا ایک لفظ ہے، لفظ کل، جو پناہ گاہ ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر. اب ظاہر بات ہے کہ اس کل کا تصور بدلتا چلا جائے گا ذہنی سطح کے اعتبار سے. کسی کا ذہن اتنا محدود ہے کہ اس کا وہ کل بھی بڑا چھوٹا سا ہوگا، کسی کے ذہن کو وسعت حاصل ہوگی تو وہ کل ہی کا لفظ اس کے لیے پھیل جائے گا، وسعت اختیار کر جائے گا، اور جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے یہی لفظ کل ہے جو وسعت اختیار کرتا چلا جائے گا، لیکن یہ کہ اس کے لیے کوئی حد و نہایت نہیں. اس کے بعد آ رہی ہے تیسری آیت قرآن مجید کے انتہائی مشکل مقامات میں سے، اور ذات و صفات باری تعالی کی بحث اعلی ترین علمی سطح پر. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی ہے اول پہلا، وہی ہے آخر پچھلا، وہی ہے ظاہر نمایاں بھی اور غالب بھی، ظاہر کے دونوں معنی ہیں، اور وہی ہے باطن مخفی اور چھپا ہوا. یہ چار الفاظ ذات باری تعالی کے بارے میں جو نقشہ ان سے سامنے آتا ہے، جو تأثر ان سے ابھرتا ہے، واقعہ یہ ہے کہ یہ عقول متوسطہ کے گرفت میں آنے والی بات نہیں. اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عقول متوسطہ کے لیے معاملے کو آسان بنا دیا ہے، بہرحال قرآن مجید سب کے لیے ہے، وہ بھی اس سے گزریں گے اس مقام سے. تو کوئی شکل سامنے آئے، آپ کی ایک دعا آتی ہے احادیث میں، انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء. اے اللہ، تو پہلا ہے کہ تجھ سے پہلے کچھ نہیں، تو وہ پچھلا ہے، آخری آخر ہے کہ جس کے بعد کچھ نہیں، تو وہ ظاہر اور غالب ہے کہ جس سے اوپر کچھ نہیں، اور تو وہ مخفی ہے کہ تجھ سے پرے کچھ نہیں، تجھ سے دونکا لفظ عربی زبان میں کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، تجھ سے پیچھے، تجھ سے کمتر، تجھ سے زیادہ چھپا ہوا، تجھ سے زیادہ مخفی اور کوئی نہیں. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، ان الفاظ پر گہرائی میں اتر کر غور کرنے سے پہلے یہ بات جان لیجئے کہ ایمان باللہ یا ذات و صفات باری تعالیٰ کے ضمن میں پہلی بات تو یہی ہے کہ ایک خالق کو پہچانا جائے، ایک مصور، باری، وہ ذات کہ جس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، اس کی صفات کمال کا بھی ایک اجمالی علم حاصل ہو جائے۔ عام لوگوں کے لیے اس کے بعد معاملہ عمل کا رہ جاتا ہے، اسی کو پکارو، اسی سے محبت کرو، اسی کو پوجو، اسی کی اطاعت کرو، اسی کے سامنے سر جھکاؤ، اسی سے مانگو، اسی سے دعا کرو۔ لا معبود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ لیکن جیسا کہ ابتدا میں عرض کیا گیا تھا، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کا ذہن یہاں رکتا نہیں۔ خالق و مخلوق، عبد و معبود، اس کی سنویت، ان کا جدا جدا تصور ایک سوال کو مستلزم ہو جاتا ہے کہ ان کے مابین ربط و تعلق کی نوعیت کیا ہے، جس کو ہمارے ہاں علم کلام میں ربط الحادث بالقدیم کے اصطلاح سے تعبیر کیا گیا۔ مان لیا یہ کائنات بغیر کسی پیدا کرنے والے کے نہیں ہے، سلسلہ مخلوقات مستلزم ہے خالق کی ذات کو، لیکن خالق و مخلوق کا تعلق کیا ہے، ان دونوں کے مابین نسبت کیا ہے، یہ ہے وہ مسئلہ۔ کیوں سمجھیے کہ فلسفہ وجود، فلسفی آف بینگ، اس کا سب سے مشکل مسئلہ وہ یہی ہے کہ اس کائنات میں، خالق و مخلوق میں، عبد اور معبود میں، یہ سنویت، یہ دوئی کہ خالق کو جدا سمجھا جائے اور مخلوق کو جدا، اور عبد علیحدہ ہو اور معبود علیحدہ، یا یہ کہ ان کے مابین کوئی تعلق ہے، کوئی نسبت ہے، اگر ہے تو وہ کیا۔ بڑا ہی پرمیٹیو ذہن تو انسان کا یہ ہے، خلق کے ضمن میں تصور یہ آئے گا کہ جیسے کوئی بڑھئی لکڑی سے اس نے کرسی بنا دی، میز بنا دی، کسی لوہار نے لوہے سے کوئی چیز بنا دی، یہ خلق کا سب سے بنیادی اور ابتدائی اور پرمیٹیو کانسیپٹ ہے۔ چنانچہ یہ تصور بھی رہا ہے مذاہب عالم میں، اور یہی وجہ ہے کہ پھر انہیں ماننا پڑا کہ اللہ بھی، خالق بھی قدیم اور مادہ بھی قدیم، اس لیے کہ بڑھئی کو کرسی بنانے کے لیے لکڑی بہرحال چاہیے، لوہار کو کوئی توا یا پرانت بنانے کے لیے لوہا بہرحال درکار ہے، اس کی تخلیقی قوت کسی مادے پر اپنا اثر ظاہر کرے گی۔ لہذا مانا گیا کہ خدا بھی قدیم، مادہ بھی قدیم، اس سے بھی آگے بڑھ کر تعدد قدمہ اور آگے بڑھا ہے، خدا بھی قدیم، مادہ بھی قدیم، روح بھی قدیم۔ یہ تو وہ تصور ہے کہ جیسے کسی لوہار نے پرات یا توا بنا دیا لوہے سے، یا کسی بڑھئی نے کرسی بنا دی لکڑی سے۔ ایک تصور لوگوں کے ذہن میں یہ آیا کہ جیسے برف پگھلتا ہے اور پانی بن جاتا ہے۔ اب برف کہاں ہے؟ برف کہیں نہیں ہے، برف کو تلاش کرو گے تو یہ پانی ہی برف ہے۔ اسی طرح پانی ہے جو بھاپ بن کر اڑ گیا ہے، پانی کہاں ہے؟ وہی بھاپ پانی بھی ہے، وہی بھاپ برف بھی ہے۔ اس طرح کا ایک تصور قائم کیا گیا کہ ذات باری نے، اس خالق ہی نے در حقیقت یہ شکل اختیار کر لی۔ یہ بدترین شرک ہے، یہ پینتھیزم ہے، ہر شے کا الوہیت کا حامل ہو جانا، خدا اس کائنات میں حل ہو گیا ہے، یہ اتحاد، حلول و اتحاد اینجا محالست، یہ در وحدت دوئی عین ضلالست۔ کسی نے کوئی اور تشبیہ اختیار کر لی کہ جیسے پانی میں شکر گھل جاتی ہے، اب شکر کہاں ہے؟ وہیں اسی پانی کے اندر گھل گئی ہے۔ مختلف تصورات دنیا میں رہے ہیں، سوچنے والے بہرحال سوچنے پر مجبور تھے، یہ کہنا صحیح نہ ہوگا کہ انہیں سوچنا نہیں چاہیے تھا۔ یہ ان لوگوں کے لیے تو بات صحیح ہے کہ جن کے ذہن میں وہ سوال پیدا ہوا ہی نہیں۔ جسے پیاس لگی نہ ہو اس کے لیے معاملہ اور ہے، جسے لگ گئی ہو اب اسے تو پانی کی تلاش کرنی پڑے گی۔ جن لوگوں کے ذہنوں میں یہ مسائل اٹھے ہیں، جو فلسفیانہ مزاج کے حامل لوگ تھے، جن کی افتاد تباہ یہ تھی کہ وہ ہر شے کی حقیقت کو، اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا، وہ مضطر ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں ان مسائل پر غور و فکر کرتے ہیں۔ اس ضمن میں یہ جان لیجئے کہ توحید کا نقطہ عروج، توحید کا کلائمیکس، توحید کا مرتبہ کمال وہ ہے کہ جسے وحدت الوجود سے تعبیر کیا شیخ ابن عربی کا فلسفہ، جس کو مرزا عبد القادر بیدل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں، مولانا رومی نے اپنے اشعار میں جس فلسفے کو پیش کیا ہے اور جس سے ذرا سا اختلاف کیا لیکن بڑے ادب کے ساتھ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ لوگوں کو مغالتا ہے کہ شاید شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ ابن عربی سے کوئی نفرت کرتے ہیں یا ان کو بالکل ہی مجرد ضلالت اور مجسم گمراہی سمجھتے ہیں، بات یہ نہیں ہے، انہوں نے اختلاف کیا لیکن بئی طور بئی شان کے مکتوبات میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ من ذل بردار خان ایشانم لیکن چکنم معاملہ صفات باری تعالیٰ سے، میں اس کے دسترخوان کے جھوٹے ٹکڑے کھانے والوں میں سے ہوں۔ یہ ہے عظمت شیخ اکبر کی، شیخ ابن عربی کی، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ بہرحال عبادت الوجود کہ ماہیت وجود ایک ہی ہے، واجب الوجود، ممکن الوجود، وجود مشترک ہے، وجود ایک ہی ہے، صرف صورت یہ ہے کہ اس وجود نے جب تعین کی شکل اختیار کی ہے تو اس میں کچھ مغایرت کا پردہ سہائی ہو جاتا ہے، سنویت سامنے آتی ہے، اب عبد اور ہے، معبود اور ہے، خالق اور ہے، مخلوق اور ہے۔ اس میں ابن عربی کا فلسفہ واقعتاً اس قدر ادق ہے، اس کی تعبیر اتنی مشکل ہے کہ اکثر و بیشتر جب عوامی سطح پر اس کی شرح کی گئی ہے تو اس میں مشابہت پیدا ہو گئی ہے پینتھیزم سے، اس ہماؤست کے نظریے سے جو یقیناً شرک ہے، بدترین شرک ہے، شرک فی ذات کی بدترین صورت ہے۔ لیکن یہ کہ اس میں واقعتاً اگر انسان محتاط رہے اور بات کو سمجھے تو اگرچہ ہے تو وہ تلوار کی دھار والا معاملہ، وہ جو پل صراط کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور عجیب بات ہے کہ اسی سورہ مبارکہ میں اس کا ذکر بھی آنے والا ہے، جس کے بارے میں ہمارے ہاں روایتی انداز یہ ہے کہ وہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے، اس پر چلنا ہوگا۔ واقعہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ذہین لوگوں کو اسی طرح کے تنگ راستے پہ چلنا پڑتا ہے، ذرا سا ادھر جائیں گے تو گمراہی کی ایک کھائی ہے، ذرا سا ادھر جھکا ہو جائے گا تو کوئی اور کھڈ ہے کہ جو منہ کھولے کھڑا ہوا ہے۔ یہ راستہ جو ہے بہت باریک، بہت بہت تلوار کی دھار کے مانند راستہ ہے، وہ ہے وحدت الوجود، وجود ایک ہے۔ اس میں اصل وجود کے اعتبار سے، ماہیت وجود کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، البتہ تعینات ان کے اعتبار سے مغایرت ہے، ہم اور ہیں، جدا ہیں، رب کا معاملہ علیحدہ ہو جائے گا اور عبد و معبود کی نسبت قائم ہو جائے گی۔ اس کو زیادہ محتاط کر دیا اور زیادہ عام فہم کر دیا اور خطرات سے بہت حد تک بچا دیا شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کے لیے اس تمثیل کو اختیار کر کے کہ در حقیقت یہ کائنات، یہ سلسلہ موجودات و مخلوقات، یہ عکس کے مانند ہیں، یہ اضلال ہیں، ذل ہیں، سائے ہیں، درخت ہے اور درخت کا سایہ ہے، اسی طریقے سے عکس ہے، کل و محفل کون وہم او خیال اور عکوس فی المرایا او ظلال، یہ جیسے کہ آئینے میں عکس ہوتا ہے، نظر آ رہا ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں، موجود نہیں ہے، اسی طریقے سے سائے کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، اسی طرح اس کائنات کا کوئی وجود حقیقی نہیں ہے، وجود حقیقی صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ منحصر ہے ذات باری تعالیٰ کے اندر۔ یہ ہے وحدت الوجود، یہ سلسلہ کون و مکان جو نظر آ رہا ہے، یہ در حقیقت معدوم ہے اپنی اصل کے اعتبار سے۔ چنانچہ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ این از سنر باری تعالیٰ است کہ معدوم را موجود بھی می نمایند، این از صنعت باری تعالیٰ است کہ معدوم را موجود می نمایند، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اس نے معدوم کو موجود کر کے دکھا دیا۔ وہ تشبیہ یہ دیتے ہیں کہ اگر آپ ایک مشعل کو لے کر تیزی کے ساتھ ایک دائرے میں حرکت دیں، ایک لکڑی ہے اور اس کے ایک کونے پر آپ نے کپڑا باندھ کر تیل ڈال کر آگ لگا دی ہے، شعلہ جوالا آپ کے پاس ہے، تیزی سے ایک دائرے میں حرکت دیجئے، ایک آتشی دائرہ نظر آئے گا، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ آتشی دائرہ ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ آتشی دائرے کا کوئی وجود نہیں۔ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس معاملے میں واقعہ یہ ہے کہ بڑا ہی معاملہ امت کے لیے سہل کر دیا اور بڑا احسان کیا ہے جب انہوں نے اپنے مشہور مکتوب مدنی میں یہ فیصلہ آخری فیصلہ کن بات کہہ دی کہ وحدت الوجود ابن عربی کا اور وحدت الشہود شیخ احمد سرہندی کا اس کے مابین صرف ایک باریک سا فرق ہے، وہ صرف ایک تعبیر کا فرق ہے، ورنہ ان دونوں کے مابین کوئی فرق بنیادی موجود نہیں۔ ہمارے اس دور میں مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے جو انداز تفہیم کا اختیار کیا ہے، میرے نزدیک وہ سب سے زیادہ دل کو لگنے والا اور انسان کو بڑے بڑے مغالطوں سے بچانے والا ہے۔ انہوں نے اس ارتباط حادث بالقدیم کے لیے یہ تمثیل اختیار کی کہ انسان اپنے عمل تخلیق پر غور کرے، وہ تخلیق اس نوعیت کی نہیں کہ جیسے کوئی بڑھئی کرسی بنا رہا ہو، بلکہ اپنے ذہن میں تصور قائم کرے تاج محل کا یا مینار پاکستان کا یا کسی اور ایسی بلڈنگ کا جو اس نے دیکھی ہوئی ہے، اس وقت موجود نہیں ہے، اپنے ذہن میں تصور قائم کرے۔ یہ جو اس کے ذہن میں ایک تاج محل یا مینار پاکستان یا کوئی اور عمارت وجود میں آ گئی، یہ اس کی تخلیق ذہنی ہے۔ یہ تخلیق ذہنی تمام تر اس کی توجہ پر قائم ہے، ذرا اس کی توجہ ہٹ جائے تو اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کا خارج میں کوئی علیحدہ وجود ہے ہی نہیں۔ آپ اس کے اوپر بھی ہیں، اس کے نیچے بھی ہیں، اس کے دائیں بھی ہیں، اس کے بائیں بھی ہیں، اس کے اندر بھی ہیں، اس کے باہر ہی ہیں، آپ ہی آپ ہیں، اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ آپ کے ذہن میں ایک تخلیق ذہنی کے اعتبار سے اس کا ایک وجود ہے۔ بالکل یہی تمثیل ہے، یہ کائنات اللہ تعالی کی ہستی کا، اب اس سے جو ربط و تعلق کے لیے جو لفظ بھی ہم اختیار کریں گے اس میں پھر خطرہ پیدا ہو جائے گا، لیکن اسی تمثیل کو سامنے رکھیے۔ وہ جو کسی نے کہا، کہا تو شاید کسی اور انداز میں ہے، کسی اور سلسلے میں ہے، لیکن انداز تعبیر بڑا پیارا ہے کہ ہم جس میں رہ رہے ہیں وہ دنیا تو ہی تو ہو۔ کہا گیا ہے کہ مچھلی کو کیا بتایا جائے اگر وہ پوچھے کہ پانی کہاں ہے، یہ سارا سلسلہ ہمارے چاروں طرف، ہمارے اوپر، ہمارے نیچے، ہمارے اندر، ہمارے باہر، خارج میں، یہ سب کچھ وجود باری تعالیٰ ہی تو ہے۔ اس کائنات میں ہر آن ہر جگہ وہ موجود ہے، اس کی متعین شانیں بھی ہیں، ان متعین شانوں کا ارتکاز کہیں ہو سکتا ہے، اس کی تجلیات کا ظہور کسی خاص ٹائم اینڈ سپیس کمپلیکس میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن جہاں تک ذات باری تعالیٰ کا تعلق ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن۔ ان دو الفاظ پر اس اعتبار سے بھی غور کیجئے کہ جیسے پہلی آیت کے بارے میں عرض کیا، سبح یسبح زمانے کا احاطہ ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض یہ مکان کا احاطہ ہے، اسی طرح اول و آخر یہ زمان کا احاطہ ہو رہا ہے، اور اس دونوں کے مابین یوں سمجھیے کہ جیسے ایک رسی کو دو سروں پر اگر تھام کر اور پھر اس کو تیزی کے ساتھ درمیان سے حرکت دی جائے تو اس کا ایک پھیلاؤ سا ہو جاتا ہے، دونوں سروں پر وہ پکڑی ہوئی ہے رسی، یہ اول و آخر کہ جس کے مابین ایک پھیلاؤ ہوا ہے اس بینگ کا، یہ جو ہستی، یہ وجود، یہ سلسلہ مخلوقات، یہ کائنات، اس کا پھیلاؤ، اس کا ظاہر بھی وہ، باطن بھی وہ، اور اول و آخر تو وہ ہے ہی ہے، گویا کہ ہر اعتبار سے، زمان و مکان کا ہر پہلو سے احاطہ کر کے فرمایا گیا کہ وہی وہ ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اب یہ اس کا ایک آپ سے آپ نتیجہ جو بالکل خود بخود برآمد ہو رہا ہے، جب وہی وہ ہے تو کسی شے سے اس کی بے خبری کا کیا سوال، وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے، جب ہر آن وہ موجود، ہر جگہ وہ موجود، لہذا کسی درجے میں بھی کہیں کوئی وسوسہ، کوئی خیال، کوئی گمان، کوئی مغالطہ، کوئی احساس وارد نہ ہو کہ کسی چیز کے بارے میں یہ سوچا جا سکے کہ وہ اس کے علم میں نہ ہو، وہ بکل شیء علیم۔ یہاں پھر دیکھیے وہی لفظ کل ہے، اور اسی لفظ کل کے حوالے سے اللہ تعالی کی صفت علم کا بیان ہو رہا ہے۔ یہ بات اس سے پہلے عرض کی جا چکی ہے سورہ تغابن کے ضمن میں کہ یہی دو صفات اللہ کی قرآن مجید جن کو سب سے زیادہ امفسائز کرتا ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اور جہاں اس کے اور دوسرے اسباب بھی ہوں گے، وہاں ایک سبب یہ بھی ہے کہ در حقیقت انہی دونوں اعتبارات سے شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے انسان کے ذہن میں، اس کی سوچ میں، اس کے فکر میں، اس کے سینے میں، ایمان بالمعاد کے ضمن میں، آخرت کے ضمن میں، باعث بعد الموت کے ضمن میں، یہ کیسے ہوگا؟ جن کو مرے ہوئے ہزاروں برس بیت گئے وہ کیسے دوبارہ زندہ کیے جا سکتے ہیں؟ جن کے ایٹمز بھی تحلیل ہو چکے، نیوٹرونز اور پروٹونز تحلیل ہو چکے، نہ معلوم کتنی شکلیں بدل چکے، اب وہ کیسے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ اور کیسے ممکن ہے یہ ساری جزئیات ایک ایک بات جو ہے وہ اللہ کے علم میں ہو، یہ ڈیٹیلز، مائنیوٹسٹ ڈیٹیلز، یہ بھی اللہ کے علم میں ہو؟ ان دونوں چیزوں کا قرآن مجید بار بار ازالہ کرتا ہے، ان دونوں وسوسوں کا علاج کرتا ہے، اور وہ اسی سے کہ وہو بکل شیء علیم وہو علی کل شیء قدیر۔ صفت علم پر تو ابھی اس سلسلہ کلام میں مزید گفتگو ہونی ہے۔ بہرحال اس سورہ مبارکہ کی یہ تیسری آیت اس پہلو سے بڑی اہم ہے کہ فلسفیانہ طبائع کے لیے، وہ لوگ کہ جو ماہیت اور حقیقت وجود پر غور کریں، یہ سب کے لیے نہیں ہے۔ لہذا انداز وہ اختیار کیا گیا ہے کہ ایک عام انسان، ایک عامی شخص اس پر سے گزر جائے گا، وہ الاول والآخر والظاہر والباطن، لیکن جس کے ذہن میں وہ سوال ہوگا، جو غور و فکر کر رہا ہو، جو سوچ بچار کر رہا ہو، جس نے اس ربط حادث بالقدیم کے مسئلے پر جتنے دنیا میں نقطہ نظر آئے ہیں ان پر غور کیا ہو اور سوچا ہو، جو اس وادی میں سفر طے کرتا رہا ہو اور سرگردہ رہا ہو، اس کے لیے یہی ہے جائیں جاست، وہ تو یہاں ڈیرا لگا کر بیٹھ جائے گا، اس کے ذہن کی تشفی ہے تو یہاں ہے، اس کے لیے اس کے علم کی پیاس کی سیری کا، اگر آسودگی کا کوئی سامان ہے تو یہاں ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ ابھی یہ سلسلہ کلام جاری رہے گا۔